نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر کتنے تعجب کی بات ہے کہ خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو بات کو واستعینوا بالصبر والصلاة اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین اور یقیناً وہ بڑی بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے ان کے دل میں خشوع ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون خشوع والے وہ ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ ان کو اپنے رب کے روبرو حاضر ہونا ہے اور یہ کہ ان کو پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اہل کتاب یہود ہی سے خطاب چل رہا ہے. تعالیٰ کے کلام کے اصل اور پہلے مخاطب اہل کتاب یہود ہیں. ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ان کو اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق ہونے میں شبہ نہیں تھا, ان کو یقین تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کے جو اہل کتاب علماء تھے, رہبائی تھے, وہ لوگ اپنے ان رشتہ داروں سے اگر ملتے جو اسلام قبول کر چکے ہیں یا اسلام کی طرف مائل ہیں تو تنہائی میں ان سے یہ کہتے تھے کہ تم نے جس چیز کو قبول کیا ہے نا وہ حق ہے, اس پہ جمع رہو. لیکن خود مسلمان نہیں ہوتے تھے, ان کی یہ حالت تھی. تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتأمرون الناس بالبر, تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اور خود کو بھول جاتے ہو. دوسروں کو تو بول رہے مسلمان رہو, مسلمان بنو, جو اسلام لیکن خود مسلمان نہیں ہو رہے. اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جو بے عمل ہے اس کو واعظ کہنا, بیان کرنا, نیکی کی بات بتانا اور عمل امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا کہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں کہ تم لوگوں کو حکم کرتے ہو خود کو بھول جاتے ہو. عربی جاننے والے سمجھتے ہیں اس بات کو اور انہوں نے یہاں تاکید کی ہے کہ یہ جو حمزہ اتأمرون پہ جو سوال ہے وہ امر بالمعروف کرنے پہ نہیں ہے, اور تنسون انفسکم خود کو بھول جانے پہ ہے سوال. یعنی امر بالمعروف تو تم کرتے ہو, یہ تو نیکی ہے, خود کو بھول جاتے ہو, یہ کون سی نیکی ہے؟ تو اصل سوال ان لوگوں کا امر بالمعروف پہ نہیں ہے, اصل سوال ان کا یا ان کو جو نکیر ہے, اعتراض ہے, یا ان کو جو تنبیہ ہے وہ خود کو بھول جانے پہ ہے. علماء کو بھی اس قسم کے شبے آتے ہیں, اہل علم کو بھی اس قسم کے شبے آتے ہیں کہ وہ اپنی حالت کو ناقص خیال کرتے ہوئے کہ میں کم علم ہوں, میں بے علم ہوں, اور علم تو علم, میں عمل کے اعتبار سے بالکل نکما ہوں, میں کچا ہوں, تو میری بات کا لوگوں پہ کیا اثر ہوگا, یا میں خود جب ان گناہوں میں مبتلا ہوں تو میں کیسے لوگوں کو امر بالمعروف کروں. اس قسم کا خیال علماء کو بھی آتا ہے, عوام کو بھی آتا ہے, یعنی کسی کو بھی آ سکتا ہے, عالم و جاہل کی کوئی تخصیص نہیں ہے. تو کیا واقعتاً اس خیال کی کوئی حقیقت ہے یا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں بزرگان دین کے کافی اقوال موجود ہیں. حضرات یہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنا ایک الگ نیکی ہے, اور جس نیکی کے دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ایک دوسری نیکی ہے. اگر آپ ایک نیکی نہیں کر رہے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ دوسری نیکی بھی چھوڑ دیں. اگر آپ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ عقل مندی نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دے. اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو عقل مندی نہیں ہے کہ وہ حج بھی چھوڑ دے. ارے میں زکات ہی نہیں دیتے, میں حج کیا کروں, میں نماز ہی نہیں پڑھتا, میں روزہ کیا رکھوں. تو ایک اصول جو ہے بنیادی طور پہ جو اصول نکل ہے اس کی روشنی میں اگر اس بات کو دیکھیں تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں بے عملی ہے تب بھی امر بالمعروف کے موقع سے اس کو امر بالمعروف کرنا ہے. اگر کسی کی زندگی میں کوئی برائی ہے تو اگر دوسروں کو موقع ہے تب بھی اس کو نہیں عن المنکر کرنا ہے. اس وجہ سے کہ میں خود بے عمل ہوں, میں خود اس گناہ میں مبتلا ہوں, میں کیسے اس کو انجام دوں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ اس وسوسے کے اندر لوگوں کو مبتلا کر کے اس فریضے سے ان کو غافل کر دے. تو اس قسم کا خیال یہ شیطان کا حربہ ہے, یہ لکھا ہے بزرگوں نے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے بزرگوں سے کہ حضرت فرماتے تھے کہ جس برائی کا میں اپنے اندر احساس کرتا ہوں کہ یہ برائی مجھ میں ہے تو میں واز میں خاص طور سے وہ بات کہتا ہوں تاکہ مجھے واز کی برکت سے وہ بری عادت اور برائی چھوڑ جائے. تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ واز کہنے سے ہی رک جائے, دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پر امید ہو کر واز میں وہ بات کہی جائے تاکہ اس کی واز کی برکت سے اور دوسروں کو بتانے کی برکت سے یہ چیز حاصل ہو جائے کہ وہ عادت ہی چھوٹ جائے. دوسرے اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بے عمل ہی مستقل رہے چلا جا رہا ہے اور واز پہ واز بھی کیے جا رہا ہے تو اب ایسے کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی حوصلہ افزائی کی جا سکے کہ ہاں تم بہت اچھا کام کر رہے ہو, جو برائیاں ہیں وہ برائیاں رہنے دو برابر اور جو واز کیے جا رہے ہو بیان کیے جا رہے ہو وہ بھی کرتے چلے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے, جو بے عملی میں مبتلا ہے ان کو بے عملی سے نجات حاصل کرنا ہے, اسے توبہ کرنا ہے, اپنی زندگی میں عمل لانا ہے. اگر کرنے والا کام چھوٹ رہا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے, پابندی سے اہتمام سے فکر کے ساتھ کرنا ہے. نہیں کرنے والا کام گناہ کا کوئی کام ہو رہا ہے تو ہمت کر کے اس گناہ سے خود کو چھٹکارا دلانا ہے. حدیث سے پاک کے اندر آتا ہے ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ کچھ جنتی لوگ کچھ دوزخیوں سے کہیں گے ارے تم دوزخ میں کیسا, حالانکہ اللہ کی قسم تمہارے ہی بتانے ہی کے اعمال کی وجہ سے اور ان پہ عمل کر کے ہی ہم جنت میں ہیں تو تم دوزخ میں کیسا. وہ بولیں گے کہ جن باتوں کو ہم نے تمہیں بتا تو دیا تھا, خود عمل نہیں کرتے تھے تو اللہ نے پھر یہاں لا دیا, یہاں پہنچا دیا ہے. تو بے عملی سے مطمئن ہونا نہیں ہے, بے عملی پر مطمئن ہو کے جینا نہیں ہے, اسے توبہ کرنا ہے. اور افلا تعقلون کے اندر آگے خاص طور پر جو خطاب ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو, شاید اس موقع سے یہ سوال اسی پر تنبیہ کرنے کے واسطے ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک نیکی نہیں کر رہے ہو تو دوسری بھی چھوڑ دینا چاہیے تو یہ عقل والا کام نہیں ہوتا. افلا تعقلون اس کے بعد میں یہ لفظ آ کے بتاتا ہے. اچھا اہل کتاب سے جو اصلاً خطاب تھا اس کے ضمن میں پھر ایک بڑا مسئلہ حل ہوا ہے. اس کے تحت میں ایک بات یہ ہے کہ اہل کتاب ایسا کیوں کرتے تھے, جب یہودیوں کو معلوم تھا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ اسلام ہے اور قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ تھی حب مال اور اس کی وجہ تھی حب جاہ. یعنی اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو اپنے یہودی عوام سے ان کو جو کچھ وصول ہوا کرتا تھا, جو نذرانے ان کو ملا کرتے تھے, ہدایا ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے, یا ان کے مذہب کے عالم ہونے کی وجہ سے ان کی جو خدمتیں ہوا کرتی تھی وہ موقوف ہو جاتی تو مال کا دروازہ بند ہو جاتا, ایک چیز. دوسرے یہ کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اختیار کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب یہودیوں کے اندر تو پیشوا اور امام اور مقتدہ ہیں, یعنی ان کو ایک وجاہت کا رتبہ حاصل ہے. اور آپ مسلمان ہو جانے کے بعد میں اب یہ دوسروں کے مقتدا نہیں ہے, یہ خود مقتدی بن گئے, کوئی اور مقتدا بن گیا, تو یہاں پہ جاہ کا مسئلہ آ گیا. تو ایک مال کا دروازہ بند ہوتا تھا, دوسرے جاہ کا دروازہ یعنی رتبے اور عزت کا مسئلہ پیش آتا تھا کہ ابھی تو ہماری لوگ مانتے ہیں, مسلمان ہو گئے تو ہم کو لوگوں کی دوسروں کی ماننی پڑے گی. یہ جو بات تھی یہ چیز تھی. تو حق تعالیٰ نے اس کا پھر علاج اگلی آیت میں بتایا, واستعینوا بالصبر والصلاح, نماز سے مدد حاصل کرو اور صبر سے مدد حاصل کرو. یہ جو مشکل تم کو پیش آ رہی ہے اس مشکل کا علاج ہے صبر اور اس مشکل کا علاج ہے نماز. آج کے دنیا میں آج کے زمانے میں اگر لوگوں کو بولا جائے کہ مشکل میں ہو تو نماز پڑھو تو بولتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس نماز کے سوا کچھ اور ہے نہیں بولنے کے واسطے. یاد رکھ لیجئے کہ نماز کے سوا کرنے کی چیز کوئی اور ہے بھی نہیں, اس واسطے یہی بولتے ہیں. اور 100% یقین رکھا جا سکتا ہے اس پہ اور اس میں ایک ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے, اگر میری نماز سے میرے مسائل حل نہیں ہوتے تو میری نماز میں خامی ہے, کمی ہے. نماز کا کوئی قصور نہیں ہے, مسائل کا حل تو نماز میں ہی ہے. جتنے دنیا کے اندر وسائل ہیں، سب سے قوی قوی ترین مضبوط ترین وسیلہ، مضبوط ترین ذریعہ نماز ہے، اللہ سے تعلق ہے اور صبر ہے. یہ جو صبر ہے اور نماز ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ چیزیں حب جاہ حب مال سے کیسے روکیں گی، یہ چیز سمجھنے کی ہے. صبر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو خواہشات ہیں ناجائز ان سے رکنا ہے، جو ناجائز تقاضے ہیں نفس کے ان سے رکنا ہے، دل کی چاہتے ہیں ناجائز ان سے رکنا ہے، ناجائز طریقے سے کمانے کو جی چاہ رہا، حرام چیز کھانے کو جی چاہ رہا، حرام طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کو دل چاہ رہا جی چاہ رہا، تو اب کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے کہ نہیں، اس دنیا کے اندر یہ چیز ہمارے واسطے حلال نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے واسطے حرام کر دی گئی ہیں. تنگی بھی اگر ہوئی تو ہم حلال کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، حلال کو ہم تھام کے رہیں گے. کھانے کی بات ہو، کمانے کی بات ہو، یا دوسرے اور معاملات ہوں، یا معاشرتی حقوق کی بات ہو، یا پھر جنسی تسکین کی بات ہو، ہم حرام راستے پر نہیں جائیں گے. اپنی آنکھوں کو بچائیں گے، کانوں کو بچائیں گے، دل کو بچائیں گے، پیٹ کو بچائیں گے، شرمگاہ کو بچائیں گے حرام سے. تو یہ ہے صبر. پھر اس کے یہ تو حرام چیزوں سے تھا. اس کے بعد نماز کی باری آئی. نماز کے اندر تو یہ ہوا کہ جو حلال ہے تھوڑی دیر کے واسطے اس کو بھی اپنے اوپر حرام کر لینا ہے. تکبیر و تحریم و تحلیل و تسلیم، تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی جو تکبیر ہوتی ہے وہ سب چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، نماز کا جو سلام ہے وہ حرام کردہ چیزوں کو پھر سے حلال کر دیتا ہے. تو اصل میں کیا ہے، انسان چلتا ہے اپنے دل کی بات پہ، اور انسان کے دل کی حالت کیا ہے، وہ میدان خیال میں آزاد پھرنا چاہتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی پابندی نہیں چاہیے، اس کو جکڑنے جاؤ تو مسئلہ ہوتا ہے اس کو. تو حق تعالیٰ نے علاج یہی بتایا ہے کہ یہ جو پریشان حالی ہے، انسان حرام میں جو پڑتا ہے وہ پریشان حالی کی وجہ سے پڑتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ یہاں کس کام کے لیے آیا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ پھر آخر کار اس کو جانا کہاں پہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بھولتا ہے پریشان حالی کی وجہ سے، آزاد خیالی کی وجہ سے، اپنے دل کی بات ماننے کی وجہ سے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے کہ اس کی جو پریشان حالی ہے، اس پریشان حالی کو یکسوئی میں بدل دیا جائے. یکسوئی میں بدلے کیسے؟ اس کی اب جو 10 فکریں ہیں اس کو ایک فکر کیسا بنائے؟ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی ایک وقت میں دو چیزیں نہیں سوچ سکتا. ایک آدمی دونوں چیزوں کے بارے میں برابر یکسانیت کے ساتھ کہ یہ بھی پراپر سوچ رہا ہو، وہ بھی پراپر سوچ رہا ہو، اور وقت واحد میں یہ کام کر رہا ہو، ناممکن ہے. اس کو بولتے ہیں نفس الانسان لا تتوجہ الى شيء في آن واحد، کہ ایک وقت کے اندر، ایک ٹائم میں انسان کا دل یہ دو چیزوں کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہو سکتا. اگر ایک چیز کی طرف متوجہ ہے تو ضرور دوسری چیز کی طرف سے غافل ہے، اگر دوسری چیز کی طرف متوجہ ہے تو ضرور پہلی چیز کی طرف سے غافل ہے. کوئی بولے کہ میں دونوں کام کر لیتا ہوں اور وقت واحد میں کر لیتا ہوں، بکواس کرتا ہے. یہ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ بعض لوگ اپنے کاموں کے ماہر ہوتے ہیں، تو کام کی مہارت کی وجہ سے یہ سمجھ لینا کہ میں دونوں کام میں میرے دل کو متوجہ کیا ہوا ہوں، یہ غلط ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ بات بھی کر رہے ہیں، ٹائپ بھی کر رہے ہیں. جو بات آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں وہ بات الگ ہے، جو ٹائپ کر رہے ہیں وہ بات الگ ہے. جو ٹائپ کے ذریعے لکھا جا رہا ہے میسج، وہ میسج الگ عنوان کا ہے، الگ موضوع، الگ ٹاپک پہ. جو بات آپ کسی سے میسج کرتے ہوئے بھی بات کر رہے ہیں وہ الگ ہے. جب آپ بات کر رہے ہیں نا تو توجہ آپ کی یا تو بات کی طرف ہے یا میسج کی طرف ہے. پھر انگلیاں جو چل رہی ہیں اور ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں وہ عادت کی وجہ سے چل رہی ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ نفس اس کی طرف متوجہ ہے. قصہ یہ ہوتا ہے. الغرض، تو انسانی فکر کو اللہ پاک نے نماز کے اندر باندھ دیا. اقیم الصلاۃ لذکری، میرے پاس آنا تو پھر میرے کو یاد کرنا، نماز پڑھنا تو پھر میرے کو یاد کرنا. تو ساری فکروں سے آزاد ہو جانا، اپنی دکان سے نکل کے آ جانا، جاب سے نکل کے آ جانا، گھر سے نکل کے آ جانا، بیوی بچوں سے نکل کے آ جانا، بھوک سے نکل کے آ جانا، جتنی چیزیں انسان سے جڑی ہوئی ہیں ساری چیزوں سے نکل کے آ جانا. پھر کیا؟ پھر تم اپنی حقارت کو سوچنا، میری عظمت کو سوچنا. اقیم الصلاۃ لذکری. اور اس بات کو دہرایا گیا قرآن کریم میں کئی مقامات پر کہ نماز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی یاد اور دھیان کے واسطے ہوتی. تو جو بندہ اس کی عادت ڈالے گا کہ صبر کے ذریعے سے حرام سے بچے گا، اور نماز کے ذریعے سے اپنی فکر کو یکسو رکھے گا، اور اس کی جو ابتدا ہے اس کو بھی، یعنی اللہ کو، اور اس کی جو انتہا ہے آخرت کو، دونوں کو یاد رکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے واسطے اپنی ان حب جاہ کی اور حب مال کی چاہت اور عزت کی چاہت کی جو انسان میں برائیاں ہوتی ہیں، بنیادی برائیاں، ان برائیوں پہ کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. اور ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے برائیوں سے روکتی ہے، کا جو قانون قرآن میں بیان کیا گیا ہے یہ قانون اپنی جگہ صحیح ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. تو پھر بہت سے نمازی جو بے حیائی کرتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ تو غور کرنے کی بات یہی ہے کہ ان کی نماز پھر نماز نہیں ہے. سوچنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والا بے حیائی کا کام کر رہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کچھ قصور اور خامی ہے، جو خامی اس کو بے حیائی سے روک نہیں رہی ہے. اگر وہ اپنی اس خامی کی تلافی کرتا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نماز اس کو بے حیائی سے نہ روکے. جو بندہ 10 منٹ کے لیے مثال کے طور پہ نماز پڑھتا ہے، وہ بندہ اور پوری خشوع کے ساتھ میں 10 کے 10 منٹ، 5 کے 5 منٹ، جتنی بھی دیر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور جس بھی رکن میں وہ ہے، جو بھی تسبیح وہ پڑھ رہا ہے، اگر اس کو اللہ یاد ہے اور 5 مرتبہ دن میں یہ عمل کرتا ہے اور واجب کا بھی اور سنتوں کا بھی اگر اس کے ساتھ ملا لی ہم ایڈ کر لیں، تو آپ خود سوچیں جس بندے کو اس کی عادت ہو جائے وہ اللہ کو کیسے بھولے گا. اور جس کو اللہ ایسے یاد ہو جیسے یاد ہونا چاہیے، ان کے جلال کے ساتھ، ان کی کبریائی کے ساتھ، ان کے جبروت کے ساتھ، ان کی قدرت کے ساتھ، ان کی عظمت کے ساتھ، ان کی حیبت کے ساتھ، ان کے انتقام کے ساتھ، تو جس بندے کو اللہ پاک اس اپنی ان صفات کے ساتھ یاد ہو، کون ہوگا جو اللہ کو منتقم سمجھتے ہوئے، سریع الحساب سمجھتے ہوئے، شدید العقاب سمجھتے ہوئے، شدید العذاب سمجھتے ہوئے گناہ میں پڑے گا؟ اس کی ہمت ہے. انسان گناہ کرتا ہے. عموماً انسانوں کی، خاص کر مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے کہ غفلت کی وجہ سے ان سے گناہ ہوتے ہیں. کوئی اللہ پاک سے اگر جرت کے ساتھ میں گناہ کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر مسلمان ہی نہیں رہتا اللہ کے مقابلے کے ساتھ میں. تو نماز کی جو کے ذریعے جو فرمایا جا رہا ہے کہ مدد حاصل کرو، مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز کو پھر نماز جیسی، نماز کو اپنی نماز بناؤ. تبلیغی حضرات کے نصاب کے اندر جو 6 باتیں ہیں، جو 6 نقطے ہیں، ان میں سے ایک نماز ہے. اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی صفت صلات پہ آ جائے. یہ جملہ بولا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے، صفت صلات کیا ہے؟ توجہ الی اللہ. ہماری زندگی صفت صلات پہ آ جائے، یعنی ہم زندگی کے کسی بھی لمحے میں اللہ سے غافل نہ ہوں. یہ مطلب ہے. کیونکہ نماز کا میں اصل اقیم الصلاۃ لذکر، ذکر اللہ، اللہ کی یاد اللہ کا دھیان ہے. اب زندگی نماز کی صفت پہ آئے گی کا مطلب اللہ کے دھیان کے ساتھ گزرے گی. یہ مطلب ہے. تو جو بندہ اللہ کے اس طرح سے یاد رکھے گا اور صبر کے ساتھ میں رہے گا، اس کی جو برائیاں ہیں وہ برائیوں کے اندر بھی اعتدال آئے گا، تو پھر اس کے لیے مسلمان ہونا، اللہ کے حکموں کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور اس کے پیچھے چلنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں رہ جاتا. بہت مرتب نسخہ ہے یہ پورا. ایک بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ تم ایسا کرو، ایسا کرے تو ایسا ہوتا، صبر کرو، صبر کے بعد نماز پڑھو، اور یہ دونوں کا مستقل کیے جاؤ. اس سے کیا ہوتا، برائیاں تمہاری تھوڑی ہلکی پڑتی 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 پڑتی، طبیعت کے اندر اعتدال آتا. جب طبیعت کے اندر اعتدال آتا تو حب مال کی بیماری نہیں رہتی، حب جاہ کی بیماری نہیں رہتی. جب یہ دونوں بیماریاں نہیں رہتے تو حق کو قبول کرنے سے دل پیچھے نہیں ہٹتا، جب بھی حق سامنے آتا اس کو دل قبول کر لیتا، تو تم اللہ کے حکموں پہ آ جاتے. یہ مطلب. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. مشکل سے نجات پانے کا جو طریقہ بتائے وہ بھی مشکل ہے. اللہ کے حکم کو ماننا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ حب جا، حب مال کا مرض ہے دل میں، یہ دو بیماریاں. اس کو نکالنا کیسے؟ بول تو صبر اور نماز سے. ارے صبر اور نماز بھی تو مشکل ہے. جتنا مشکل حب جا کی بیماری ہے، حب مال کی بیماری ہے، اتنی ہی مشکل یہ نماز کی عادت ڈالنا بھی ہے اور صبر کی عادت ڈالنا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہاں یہ کام بھی بھاری پڑتا ہے، اسی لیے مسلمان اس کو چھوڑتے ہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان لوگوں پہ بھاری نہیں پڑتا جن کے دلوں میں خشوع ہے. کون خشوع؟ پھر خشوع، خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع ہوئے دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں بندے کو اپنی حقارت اور اللہ کی عظمت دل میں چھائی ہوئی رہتی ہے، اس کو، اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں. الَّذِينَ، اب فرمایا گیا کہ خشوع جس کے دل میں ہے، جس کے دل میں پیدا ہوتا ہے نا، یہ اس زمین میں یہ پھل، یہ درخت اگے گا یا نہیں اگے گا، یہ چٹان پہ یہ درخت اگے گا یا نہیں اگے گا، بولیں گے نہیں اگے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ چٹان ہے. تو نماز ان لوگوں پر بھاری ہے جن کے دل خشوع سے خالی ہیں. کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے یا وہاں پر جو ہے نا خشوع پیدا ہو سکتا ہے؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن لوگوں کو اپنے رب سے ملاقات کرنے، اس کے سامنے سوال جواب کرنے اور اس کے سامنے حساب دینے کا خیال مستقل ان کے ذہنوں پہ چھایا رہتا ہے، ان کے واسطے نماز مشکل نہیں ہے، ان کے واسطے صبر مشکل نہیں ہے، ان کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے، وہ صفت صلات پہ بھی آتے ہیں، وہ صفت صبر سے بھی متصف ہوتے ہیں۔ خشوع کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ بعض علماء کرام نے تابعین میں سے خشوع کو شرط صلات قرار دیا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے اگر نماز کی شرطیں ہیں کہ جگہ پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، آدمی پاک ہونا اور قبلے کی طرف منہ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو شرائط نماز ہیں، یہ اگر یہ نہ ہو، کسی کے کپڑے پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی، کسی کا بدن پاک نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہوتی، کوئی وضو سے نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو جن علماء نے یہ کہا کہ خشوع شرط صلات ہے، مطلب تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک اگر کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو بھول گیا، نماز نہیں ہوتی۔ تو پھر جو حکم ہے کہ نماز کو خشوع سے پڑھو، اس کا کیا کریں؟ اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ ادنا ترین جو درجہ ہے، ادنا ترین جو خشوع کا درجہ ہے، وہ شرط صلات کیا ہے، جس کو کہتے ہیں نیت۔ نیت کیا ہے؟ خشوع ہے۔ یعنی آپ کو جب نماز آپ تکبیر پڑھ، تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں، نماز شروع کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو پھر یاد نہیں ہوتا نا کیا کر رہے ہیں۔ تو جو ادنا ترین درجہ ہے، وہ ادنا ترین درجے کو پھر علماء نے شرط قرار دیا ہے امت کی سہولت کے لیے۔ لیکن نماز کی برکت اگر حاصل کرنا ہے، نماز کے فائدے اگر حاصل کرنا ہے، واقعی نماز کو اپنے لیے معراج بنانا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اپنے لیے دل کی راحت کا سامان بنانا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، تو پھر یہ خشوع کی صفت اس کے اندر لانا پڑتا۔ اور جن کی زندگیوں میں یہ صفت ہوتی ہے، بزرگوں نے فرمایا ان لوگوں کو نماز میں وہ لطف آتا تھا کہ جنت میں اگر اللہ پاک ہمیں جنت دیں گے اور وہاں حوریں آ کے ہم سے مستی کرنا چاہیں گے تو ہم بولیں گے بیبی جاؤ ہم کو نماز پڑھنے دو۔ کوئی تو مزہ ہے نماز میں کہ وہ بول رہے ہیں کہ ہم جنت کی حوروں سے یہ بولیں گے کہ تم جاؤ تمہارا ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہمیں نماز پڑھنے دو۔ اس کے اندر حلاوت ہوتی ہے۔ ایمان جب کامل ہوتا ہے تو ایمانی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ وہ ایمانی حلاوت ہی ہے جو ان مادی خواہشوں کو دل سے نکال رہی ہے، یا ان مادی خواہشوں کو دل کے سامنے بالکل بے وقت بنا رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس سے اچھا مزہ تو نماز میں ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں کو بھی صفت صلات پہ لے آئے، ہماری زندگیوں کے اندر بھی صفت صبر پیدا فرمائے، اور اس نمازوں پر استقامت ہماری اور ہماری ذریت کو نصیب فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔